أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله مولانا العظيم. گزشتہ نشست میں بھی سورہ حشر کی یہی دو آیات پڑھی گئی تھیں اور ان کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر دیا گیا تھا اور کچھ معارف بھی پیش کیے گئے تھے. یہ اگلی جو ساتویں آیت ہے اس کے کچھ معارف رہ گئے تھے. آج اس آیت کے ترجمے کے ساتھ اس کے معارف پیش کیے جاتے ہیں. جو مال لوٹایا اللہ نے اپنے رسول پر بستی والوں سے بستیوں والوں سے سو اللہ کے واسطے اور رسول کے اور قرابت والے کے اور یتیموں کے اور محتاجوں کے اور مسافر کے تاکہ نہ آئے لینے دینے میں دولت مندوں کے تم میں سے. اور جو دے تم کو رسول سو لے لو اور جس سے منع کرے سو چھوڑ دو. اور ڈرتے رہو اللہ سے بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے. کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم. جیسا کہ ہم پچھلی آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ جس جہاد میں مسلمانوں کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے اور دور دراز کا سفر اور دیگر مشقتیں اٹھا کر کافروں سے قتال کرنا ہوتا ہے, اس کے بعد جو فتح ہوتی ہے اور مال ہاتھ آتا ہے کافروں کا دشمنوں کا, اس کو مال غنیمت کہتے ہیں. اور جو مال بغیر کسی محنت مشقت اور قتال کے کافروں کے ہاتھ سے لگتا ہے مسلمانوں کے ہاتھ, اس کو مال فی کہا جاتا ہے. چونکہ اس میں مسلمانوں کی کوئی مشقت اور جہاد اور قتال نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ محض اپنے قدرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اور مسلمانوں کا رعب دشمنوں پر ڈال دیتے ہیں. سو ان کے ہاتھ سے جو مال ان کے پاس سے جو مال ہاتھ آتا ہے مسلمانوں کو, اس کو مال فی کہا جاتا ہے. اور پچھلی آیت میں اور اس آیت میں ملا کر اس مال فی کے مستحقین کی بھی اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ اس کے مستحقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار, چاہے وہ مالدار ہوں چاہے فقرا ہوں, اور ان کے علاوہ یتیم اور مساکین اور مسافر, یہ سب ان کے مستحق ہوں گے. چونکہ مسلمانوں نے اس میں کوئی خاص کوشش نہیں کی, اس لیے یہ مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار سے ان طبقات کو عطا کیا جائے گا. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ رسول تم کو جو دے وہ لے لو اور جس سے منع کرے اس سے روک دو, اسے چھوڑ دو, اور اللہ سے ڈرو اور اللہ کا عذاب سخت ہے. تو اس میں جو آیت ہے کئی لا یکون دولتن, اس کی وجہ بتائی گئی ہے کہ یہ مال فقراء اور مساکین اور محتاجوں کو اور مسافروں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقربا کو کیوں دیا جاتا ہے اور اس میں مالداروں کا حق کیوں نہیں ہے. تو فرمایا کہ دولہ اس مال کو کہا جاتا ہے جس کا آپس میں لین دین کیا جائے. قدری معنی آیت کے یہ ہیں کہ مال فی کے مستحقین اس لیے متعین کر دیے تاکہ یہ مال تمہارے مالداروں اور توانگروں میں گردش کرنے والی دولت نہ بن جائے۔ اس میں اشارہ اس رسم جاہلیت کو مٹانے کی طرف ہے جس میں اس طرح کے تمام اموال پر رئیس لوگ خود قابض اور مالک ہو جاتے تھے، غریبوں مسکینوں کے حق کا اس میں کوئی حصہ نہ رہتا تھا۔ حق تعالی رب العالمین ہے، اس کی مخلوق ہونے کی حیثیت سے انسانی ضروریات میں تمام انسانوں کا یکساں حق ہے، اس میں مومن اور کافر کا بھی فرق نہیں کیا گیا۔ خاندانی اور طبقاتی امیر و غریب کا کیا امتیاز ہوتا؟ اللہ تعالی نے دنیا میں تقسیم دولت کا بہت بڑا حصہ جو انسان کی فطری اور اصلی ضروریات پر مشتمل ہے اس کی تقسیم خود اپنے دست قدرت میں رکھ کر اس طرح فرمائی ہے کہ اس سے ہر طبقہ، ہر خطہ، ہر کمزور، قوی یکساں فائدہ اٹھا سکے۔ ایسی اشیاء کو اللہ جل شانہ نے اپنی حکمت بالغہ سے عام انسانی دست برد اور قبضے اور تسلط سے موفوق بنا دیا ہے کہ کسی کی مجال نہیں کہ اس پر ذاتی قبضہ جما سکے۔ ہوا، فضا، آفتاب، ماہتاب اور سیاروں کی روشنی، فضا میں پیدا ہونے والے بادل، ان کی بارش، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے بغیر انسان تھوڑی دیر بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ ان سب کو قدرت حق سبحانہ و تعالی نے ایسا وقت عام بنا دیا کہ کوئی بڑی سے بڑی حکومت اور طاقت اس پر قبضہ نہیں جما سکتی۔ یہ چیزیں اللہ کی مخلوق کو ہر جگہ یکساں ملتی ہیں۔ اشیاء ضرورت کی دوسری قسط زمین سے نکلنے والا پانی اور کھانے کی چیزیں ہیں، یہ اگرچہ اتنی عام نہیں مگر اسلامی قانون میں پہاڑوں اور غیر آباد جنگلوں اور قدرتی چشموں کو وقف عام چھوڑ کر ایک خاص قانون کے تحت خاص خاص انسانوں کو زمین کے بعض حصوں پر جائز حق ملکیت بھی لیا جاتا ہے اور ناجائز قبضہ اور تسلط جمانے والے بھی زمین پر قبضہ جما لیتے ہیں، لیکن قدرتی طور پر زمین کے فوائد کو کوئی بڑا سرمایہ دار بھی بغیر غریبوں، کسانوں، مزدوروں کو ساتھ لیے حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے گناہ قبضے کے باوجود وہ اس میں دوسرے کمزور غریبوں کو حصہ دینے پر مجبور ہے۔ تیسری قسط سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ ہے جو اصلی اور فطری ضروریات میں داخل نہیں مگر حق تعالیٰ نے اس کو تمام ضروریات کے حاصل کرنے کا ذریعہ بھی بنا دیا ہے اور یہ معادن سے نکلنے کے بعد خاص قانون کے تحت نکالنے والوں کی ملکیت ہو جاتا ہے اور ان سے ان کی ملکیت مختلف طریقوں پر دوسروں کی طرف منتقل ہوتی رہتی ہے، اور اگر اس کی گردش پورے انسانوں میں خاطر خواہ ہوتی رہے تو کوئی انسان بھوکا ننگا نہیں رہ سکتا، یعنی مال و دولت کی صحیح تقسیم ہوتی رہے تو کوئی انسان بھوکا ننگا نہیں رہ سکتا۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ مال سے صرف خود ہی فائدہ اٹھائے، دوسروں تک اس کا فائدہ نہ پہنچے۔ اس بخل اور حرص نے دنیا میں اکتناز دولت، یعنی دولت کو جمع کرنا، اور سرمایہ پرستی کے پرانے اور نئے بہت سے طریقے ایجاد کرائے جن کے ذریعے اس دولت کی گردش صرف سرمایہ داروں اور بڑے لوگوں کے ہاتھ تک محدود ہو کر رہ گئی۔ عام غریب مساکین محروم کر دیے گئے جس کے رد عمل نے دنیا میں کمیونزم اور سوشلزم جیسے نامعقول طریقے ایجاد کیے۔ اسلامی قانون نے ایک طرف تو شخصی ملکیت کا اتنا احترام کیا کہ ایک شخص کے مال کو اس کی جان کے برابر اور جان کو بیت اللہ کی حرمت کے برابر قرار دیا، اس پر کسی کے ناجائز تصرف کو شدت سے روکا۔ دوسری طرف جو ہاتھ ناجائز طور پر اس کی طرف بڑھا وہ کاٹ دیا گیا۔ تیسری طرف ایسے تمام دروازے بند کر دیے کہ قدرتی وسائل سے حاصل ہونے والی چیزوں پر کوئی خاص شخص یا جماعت قبضہ کر کے بیٹھ جائے اور عوام کو محروم کر دے۔ کسب و اقتصاد کے مروجہ طریقوں میں سود، سٹا، جوا ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے ذریعے دولت سمٹ کر چند افراد اور اشخاص میں محدود ہو کر رہ جاتی ہیں۔ ان سب باتوں کو سخت حرام قرار دے کر تمام معاملات تجارت اور کرایہ داری وغیرہ میں ان کی جڑ کاٹ دی، اور جو دولت کسی شخص کے پاس جائز طریقوں سے جمع ہوئی اس میں بھی غریبوں، فقیروں کے حقوق، زکات، عشر، صدقہ الفطر اور کفارات وغیرہ مقررہ فرائض کی صورت میں اس سے زائد رضاکارانہ صورت میں قائم فرما دی ہے، اور ان سب اخراجات کے بعد بھی جو کچھ انسان کے مرنے کے وقت تک باقی رہ گیا اس کو ایک خاص حکیمانہ اصول کے مطابق تقسیم کر دیا، یعنی وہ وراثت کے احکامات میں آ گیا کہ اس کا حقدار اسی مرنے والے کے رشتہ داروں کو اقرب فالاقرب کے اصول پر بنا دیا۔ اس کو عام فقراء میں تقسیم کرنے کا قانون اس لیے نہ بنایا کہ ایسا ہوتا تو مننے والا اپنے مننے سے پہلے ہی اس کو جاؤ بھیجا خرچ کر کے فارغ ہونے کی خواہش تباہی رکھتا، اپنے ہی خیش و عزیز کو ملتا دیکھ کر یہ دائیا اس کے دل میں پرورش نہ پائے گا۔ یعنی انسان جب یہ دیکھے گا کہ میرے مرنے کے بعد میرا مال میرے ہی اقربا میں تقسیم ہو رہا ہے تو اس کو چین رہے گا، ورنہ وہ مرنے سے پہلے کہ مال تو ادھر ادھر ہو جائے گا، میں ہی کیوں نہ اس کو خرچ کر دوں، اس لیے وہ مال جو ہے وہ خرچ کر دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وراثت کے خاص احکامات جاری فرما کر اطمینان دلا دیا۔ یہ طریقہ تو قصب و اقتصاب کے عام مروجہ طریقوں میں اقتناز دولت یعنی دولت کو ایک جگہ جمع کرنے سے بچانے کا اختیار کیا۔ دوسرا طریقہ دولت حاصل ہونے کا جنگ و جہاد ہے، اس سے حاصل ہونے والے اموال میں وہ تقسیم شرعی جاری فرما دی جس کا ذکر کچھ سورہ انفال میں گزرا ہے اور کچھ اس صورت میں بیان ہوا ہے۔ کیسے بے بصیرت ہیں وہ لوگ جو اسلام کے اس منصفانہ عادلانہ اور حکیمانہ نظام کو چھوڑ کر نئے نئے عزموں کو اختیار کر کے امن عالم کو برباد کر رہے ہیں۔ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ یہ آیت اگرچہ مال فی کی تقسیم کے سلسلے میں آئی ہے اور اس سلسلے کے مناسب اس کا مفہوم یہ ہے کہ مال فی میں اگرچہ اللہ تعالیٰ نے مستحقین کے طبقات بیان کر دیے ہیں یعنی فقراء، مساکین اور محتاج اور مسافر، مگر ان میں کس کو اور کتنا دیں اس کی تعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صوابدید پر رکھی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو اس آیت میں ہدایت دی گئی کہ جس کو جتنا آپ عطا فرما دیں اس کو راضی ہو کر لے لیں اور جو نہ دیں اس کی فکر میں نہ پڑیں۔ آگے اس کو اتقوا اللہ کے حکم سے مؤکد کر دیا کہ اگر اس معاملے میں کچھ غلط حیلے بہانے بنا کر کوئی شخص زائد وصول کر بھی لے تو اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے، وہ اس کی سزا دے گا۔ لیکن الفاظ آیت عام ہیں، صرف اموال کے ساتھ مخصوص نہیں، یعنی یہ حکم صرف مال کے ساتھ نہیں ہے بلکہ یہ حکم عام ہے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں اس کو مان لیا کریں اور جس بات سے منع کر دیں اس سے مان جائیں۔ تو فرمایا کہ صرف اموال کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ احکام بھی اس میں داخل ہیں۔ اس لیے عام انداز میں آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو کوئی حکم، مال یا اور کوئی چیز آپ کسی کو عطا فرما دیں وہ اس کو لے لینا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کے لیے تیار ہو جانا چاہیے اور جس چیز سے روک دیں اس سے رکنا چاہیے۔ بہت سے صحابہ کرام نے اسی عام مفہوم کو اختیار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو اس آیت کی بنا پر قرآن ہی کا حکم اور واجب التعمیل قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو احرام کی حالت میں سلے ہوئے کپڑے پہنے دیکھا تو حکم دیا کہ یہ کپڑے اتار دو۔ اس شخص نے کہا کہ آپ اس کے متعلق مجھے قرآن کی کوئی آیت بتا سکتے ہیں جس میں سلے ہوئے کپڑوں کی ممانعت ہو؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، وہ آیت میں بتاتا ہوں۔ پھر یہی آیت ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، یعنی جو کچھ تم کو رسول دے دے اس کو لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تو چونکہ یہ حدیث شریف میں اس کا حکم ہے، تمام مناسک سکھلائے گئے ہیں کہ احرام بغیر سلے ہوئے کپڑوں کو کا ہوتا ہے، تو چونکہ آپ کا یہ حکم ہے تو یہ قرآنی کا حکم ہے۔ جب اللہ نے فرمایا کہ رسول جو کچھ تم کو بتلا دے، جو کچھ دے دے، جو حکم دے اس کو مان لو، تو یہ آیت پڑھ کر انہوں نے سنا دی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ لوگوں سے کہا کہ میں تمہارے ہر سوال کا جواب قرآن سے دے سکتا ہوں، پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ ایک محرم یعنی احرام کی پابندی والا شخص، اس نے زنبور مار ڈالا تتیا، چونکہ احرام کی حالت میں جانوروں کو مارنا جو ہے منع ہے۔ تو فرمایا کہ ایک محرم نے تتیا مار ڈالا تو اس کا کیا حکم ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی آیت ما آتاکم الرسول فخذوه تلاوت کر کے حدیث سے اس کا حکم بیان فرما دیا، یعنی چونکہ حدیث شریف میں ہے کہ ایسے جانور کو مارنا یہ احرام کی حالت میں جائز نہیں ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس لیے یہ بھی حکم قرآن کا بھی ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامل اتباع اور فرما برداری اپنی اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب فرمائے۔ آج آیت نمبر 6 اور 7 کا سورہ حشر کی ترجمہ اور تلاوت ترجمہ تفصیل اور معرف مکمل ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم.